أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة اور ہم لوگوں نے جہاں تک پڑھ لیا تھا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہاں تک ہم سورہ الفاتحہ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں اور کوشش کر چکے ہیں کہ ہم جتنا اسے سمجھ سکیں کیونکہ قرآن کی اوپننگ سورت ہونے کی وجہ سے گویا ایک مقدمہ ہے ایک پریفیس ہے یہ قرآن کا اور یہاں سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے اس کی ایک ایک بات سمجھ کر دل میں اتارنے کے قابل ہے کیونکہ ہم روزانہ نماز میں یہ سورت بار بار پڑھتے ہیں اور ہم میں سے کتنے لوگ اس سورت کی معنویت پر اور اس کی گہرائی پہ غور کرتے ہیں اتنا ہی اگر ہم کرنا شروع کر دیں تو یقین کریں ہمارے ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہے گی جو سورہ الفاتحہ کو سمجھنے سے پہلے تھی اور اسی صورت سے اگر ہمیں ایسی محبت ہو جائے کہ ہر دفعہ اسے پڑھتے ہوئے ہم غور کریں اور اس کو سوچیں اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اس کی الوہیت کا اور اس کی رحمت کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو اس قرآن کو اپنی ترجیح بنانے میں ہمیں کوئی بھی پسو پیش نہیں رہے گی۔ تو آج جو حصہ ہم اس کا پڑھ رہے ہیں اس کی حیثیت ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم اللہ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت الیلسٹریشن دکھائی تھی۔ میں کوشش تو کروں گی کہ میں اس کی ایک نقل بنا لوں۔ انہوں نے ایک کاغذ پہ خود بنائی ہوئی تھی اور انہوں نے وہ دکھائی تھی اور کہا تھا کہ یہ جو صورت ہے اور یہ جو اس صورت کا حصہ ہے جو مالک یوم الدین کے بعد آ رہا ہے، اس کی حیثیت ایک لیور کے فلکرم کی ہے۔ اور اگر آپ میں سے جو لوگ سمجھ رہے ہیں، لیور جیسے ایک کوئی آپ سمجھیں جیسے ایک سٹک ہے یا ایک لاٹھی ہے جس سے آپ ایک بھاری بوجھ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اسے اس پتھر یا چٹان کے نیچے فٹ کر کے، تو اس کے نیچے ایک سہارا رکھ کے آپ بڑی آسانی سے وہ بھاری چیز اٹھا سکتے ہیں۔ وہ نیچے جو سہارا رکھا جاتا ہے اسے فلکرم کہا جاتا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو ایک فریز ہے بیچ میں سورہ الفاتحہ کے، اس کی حیثیت ایک فلکرم کی ہے۔ یہ ایک ڈیوائیڈر ہے، ایک تقسیم کرنے والی ایک خوبصورت حد ہے، جو جب آپ سورت شروع کرتے ہیں تو آپ اللہ کی صفات بیان کر رہے ہیں اور آپ اللہ کی صفات میں غور کر رہے ہیں، اور ایک لحاظ سے جس اللہ کے ساتھ ہم کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں نماز میں، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ تو یعنی وہ تعریف اور وہ پہچان اور وہ اپریسیشن اور کانشیسنس جو ہمیں گہرائی میں سوچ کر حاصل ہوتی ہے کسی بھی خالق کے بارے میں، وہ تعریف جو ہے اور وہ پہچان اور وہ محبت جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا مطلب بھی میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھایا تھا، پھر ہے یہ وہ اللہ ہے، یعنی اس الوہیت کے قابل کون ہے، وہ فائنل خالق کون ہے، وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ جو ہے وہ رب ہے، رب العالمین ہم نے کہا تھا، وہ تربیت کرنے والا، وہ تھامنے والا، وہ مینٹین کرنے والا اور وہ نشو و نما کرنے والی ذات جو ہے رب۔ اس معنی میں کتنی گہرائی ہے اور کتنی زیادہ ڈیٹیل ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور نہ صرف یہ ہمارا رب ہے یا یہ اس دنیا کا یا یہ اس کائنات کا رب ہے، یہ زمان و مکان کا رب ہے۔ العالمین ہم نے کہا تھا، سپیس ٹائم ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا عالمین پڑھتے ہوئے، اور یہ ربوبیت کی جو صفت ہے اللہ کی، یعنی اس طرح کی ربوبیت اور اس طرح کی جو کنیکشن ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، وہ صرف ایک ایسے خالق کا ہو سکتا ہے جو انتہائی بے غرض محبت اور رحمت کرنے والی ذات ہو، تو وہ رحمان اور رحیم ہے۔ یہ اللہ کی صفات بیان کرنے کے بعد اور ان کو سمجھنے کے بعد ہم نے پڑھا تھا مالک، یعنی کہ وہ بلا شرکت غیر بغیر کسی شراکت کے، بغیر کسی اور کی انٹرفیئرنس کے، بغیر کسی کے ساتھ شیئر کرنے کے، جو واحد ایک ہی اکیلا مالک ہے جس کی ملکیت ہے. اور ملکیت میں نے آپ کو سمجھائی تھی کہ جس کی مکمل اتھارٹی ہے، جس کی مکمل نہ صرف اتھارٹی ہے بلکہ وہ اس کی رسپانسبلٹی بھی ہے، وہ اس کو تھام رہا ہے، وہ اس چیز کو مینٹین کر رہا ہے. وہ صرف یہ نہیں کہ وہ طاقت کے نشے میں اس چیز کو تباہ کر دے گا، بلکہ وہ اس کے لیے بہترین سوچ رہا ہے، وہ اس کی کیئر کر رہا ہے. تو یہ وہ مالک ہے جس کو ہم یہاں پکارتے ہیں مالک. اور پھر اس ملکیت کی وسعت سمجھنے کے لیے ہم الفاتحہ میں ہی کہتے ہیں مالک یوم الدین، یہ اس دن کا مالک ہے جس دن بدلے دیے جائیں گے. تو ہماری یہ جو ذات ہے اور ہماری جو ہم تو اسی میں سے نہیں نکل سکتے نا، ہم ہیں کچھ، تو یہ ہم ہیں اور یہ ہماری دنیا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اور پھر ہمارا پلانٹ ہے، یہ سیارہ ہے، پھر یہ نظام شمسی ہے، پھر یہ گیلیکسی ہے جس میں ہم پائے جاتے ہیں، جس کو سولر سسٹم بھی ایک گیلیکسی میں پایا جاتا ہے، اور وہ پھر کائنات کا ایک حصہ ہے. اور یہ سب چیزیں، ان سب کا وہ خالق ہے، ان سب کا وہ رب ہے، ان سب پہ بے پناہ رحمت اور بار بار رحمت کرنے والا ہے، ان سب کو وہ کنٹرول کرنے والا ہے. لیکن یہ سب ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جب یہ ختم ہو کے دوبارہ پیدا ہوگا اس کی ایک نئی شکل ہوگی، بالکل ویسے ہی ہم بھی ایک نئی شکل میں پیدا ہوں گے. تو اس وقت بھی یہی مالک ہوگا اور یہی رب ہوگا، اور وہ ہمیں ہمارے بدلے دے گا اس دنیا میں اور اس زندگی میں اور اس کمرہ امتحان میں. ہم نے جو کیا ہے اس کا رزلٹ ہمیں ایک دن ملنے والا ہے، اور وہ یوم الدین ہے، وہ بدلوں کا دن ہے جس دن انصاف کے ساتھ ہمیں بدلہ دے دیا جائے گا. اب یہ کہہ کے جب اس بات سے ہم اگری کر لیتے ہیں کہ مالک یوم الدین، یہ کہہ کے ہمارے دل اللہ تعالی کی عظمت سے اور اس کی، آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے بھر جانا چاہیے. وہ دل جو اللہ سے جڑا ہوا ہے اور جو اللہ کی رحمت کا سوالی ہے اور جو یہ قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو اپنی ترجیح بنانا چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے وہ دل بھر چکا ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسی سٹیج ہے جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو ہم مکمل طور پہ، ہمیں ایک عاجزی محسوس کرنی چاہیے، یعنی کہ ایک بڑی ہمبلنگ سوچ ہے یہ. یہ ایک ایسی سوچ ہے جب ہم مکمل طور پہ اس بات سے آگاہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں ہماری کیا جگہ ہے اور ہماری کیا حیثیت ہے، اور ہم ایک مکمل یعنی کہ آپ سمجھیں تحیر میں، ایک درماندگی میں اس وسعت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، اے مالک یوم الدین. تو آپ سمجھیں ایک لمحے کے لیے کہ امیڈیٹ اگلا رسپانس کیا ہوگا ہماری اس روح کا جو اللہ کا امر ہے، ہمارے اس دل کا جس پہ اللہ کی ہدایت کی روشنی پڑتی ہے اور وہاں سے ہمارے اعمال منعقد ہوتے ہیں. تو ہم امیڈیٹلی کیا سوچیں گے؟ ہم اللہ سے مدد مانگیں گے نا. جب ہم اتنے عاجز ہو چکے ہیں اور جب ہم اتنے ہمبل ہو چکے ہیں، تو ہم اپنے ارد گرد مدد ڈھونڈیں گے نا. ہم دیکھیں گے کہ کوئی ایسا ہے جو ہمیں سہارا دے دے، جو ہمیں تسلی دے دے. وہ اس دن کا سوچ کے جب ہمیں ہمارے اعمال کے بدلے ملیں گے اس خالق کی طرف سے جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، تو یقیناً ہم ایک دست شفقت ڈھونڈیں گے. ہم ایک ایسا سہارا ڈھونڈیں گے جو ہمیں یہ کہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ وہ لمحہ ہے جب ہم یہ دو انتہائی کرٹیکلی امپورٹنٹ الفاظ، ان کرٹیکلی امپورٹنٹ آپ سمجھیں یہ جملہ ہم سورہ الفاتحہ کا کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور رواں ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ صرف اور صرف تیرے ہی ہم بندے ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، اور صرف تجھ ہی سے ہم بلا واسطہ مدد چاہتے ہیں. یہ اس کا رواں ترجمہ ہے. اب ایاک نعبد، ایک تو جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں تو ہم ڈائریکٹلی مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیوں نہیں مانگ رہے، ہم ایاک نعبد و بیچ میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ ضرور پوچھنا چاہیے. دیکھیں، اگر جب ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے نا تب ہمیں سمجھ آئے گی. ایا صرف اور صرف، یہ ایکسکلوسیو بنانے کے لیے یہ ٹرم ہے ایا، ٹھیک ہے؟ پھر ہے یعنی، اور اس میں ہم بھی شامل ہے، یہ ایا کا جو ہے نا اس میں ہے ہم صرف اور صرف، اور پھر کا مطلب ہے تو، تجھ سے. اب یہ کا جو عربی میں ہے یہ واحد کے صیغے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب ہم جمع سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کم، لیکن کا مطلب ہے تو ہی، صرف تو ہی، ٹھیک ہے جی. ایا کا، ہم صرف اور صرف تجھ سے، تیرے ہی. اور پھر ہم کہتے ہیں نعبد، نا ہم ہے، اپنے لیے ہم نا کہتے ہیں. اور پھر جو روٹ ہے وہ ہے عین با دال، عبد، جس کا مطلب ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام. تو یہاں پہ ہم عبد کہہ رہے ہیں، اور قرآن کے اصول کے مطابق یہاں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ عبد ہم کیوں کہہ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو غلام کیوں کہہ رہے ہیں. تو اگر آپ کو یاد ہو کہ اس سے پہلے والی جو ٹرم گزری ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا قرآن سمجھنے کا اصول ایک ہے، وہ ہے قرآن کا ربط. جب کوئی سوال ذہن میں آئے تو اس سے پہلے والی اور اس کے بعد والی آیت کو دیکھیں، اس سے کچھ پہلے والی آیات کو دیکھیں اور کچھ بعد والی آیات کو پڑھیں، آپ کو وہ والی ٹرم اور وہ والی آیت مکمل طور پہ سمجھ آ جائے گی. تو ایاک نعبد کہنے سے پہلے ہم نے کیا کہا تھا، یاد ہے؟ مالک یوم الدین، مالک ہے. اور میں نے آپ کو مالک اور غلام کا رشتہ بھی پڑھایا تھا، مالک پڑھاتے ہوئے، کہ جب مالک اپنے غلام سے کچھ مانگتا ہے تو وہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، مالک اور غلام کے رشتے کی نوعیت کیا ہے. اور اس دنیا میں جب ہم لوگوں کو چھوٹی موٹی تنخواہیں اور چھوٹی موٹی چیزیں دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے غلام ہیں، ہم ان سے کس طرح کا طرز عمل ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ان سے کس قدر اطاعت ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ تو میری بات کے اوپر اس نے بات کر کیسے دی. یہ ہے تعلق اس مالک کا اور اس عبد کا جو ہم اس وقت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. وہ مالک جو ہے جس کے ہم غلام ہیں، اس کو ہم، اس کے سامنے ہم یہ اقرار کر رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں، اور ہم اپنی جگہ اس کی کریشن میں ڈٹرمن کر رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، صرف اور صرف تیرے ہی بندے ہیں ہم، اے اللہ صرف اور صرف تیرے ہی ہم غلام ہیں. تو یہ ایاک نعبد کہتے ہوئے انسان کا دل خشیت سے اور عاجزی سے بھر جانا چاہیے اور جھک جانا چاہیے انسان کو، ایاک نعبد. اور یہ عبدیت ہے جس کو قرآن میں وجہ تخلیق بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں بنائے ہم نے یہ جن اور انس، یہ جن اور انسان، مگر یہ کہ وہ ہمارے غلام ہیں، مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں، وہ ہمارے بندے بنیں، ہمارے فرمان بردار بنیں، ٹھیک ہے جی. وجہ تخلیق کائنات ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، وجہ تخلیق عبد بھی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس پہ بہت زیادہ تفرقہ بنا ہے ہماری امت میں، اس کی ڈیٹیل میں میں ابھی نہیں جاؤں گی. لیکن وجہ تخلیق کائنات اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، اور وہ یہ ہے تاکہ یہ ہماری فرمان برداری کریں. یعنی ان کو تخلیق کر کے ہم نے ان کو ایک امتحان میں داخل کر دیا ہے، اور وہ امتحان یہ ہے کہ بہترین فرمان برداری کون کرتا ہے، جس کے مطابق ان کو ان کے بدلے ملیں گے. تو جب ہم مالک کہتے ہیں تو اس کے ساتھ کنیکٹڈ، اس کی مناسبت میں ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد. اب سمجھ آ گئی ہے؟ جب ہم مدد ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ مدد جو ہے وہ اس سے اگلی ٹرم میں ہم مانگ رہے ہیں، اس سے اگلا جو فریز ہے ایاک نستعین، اس میں ہم مدد مانگ رہے ہیں، لیکن وہ مدد مانگنے سے پہلے ہم اس کائنات میں اور اللہ کی تخلیق میں اپنی جگہ کا اقرار کر رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ اے اللہ ہم تو تیرے انتہائی عاجز اور معمولی بندے ہیں، اور ہم تو ہیں ہی تیرے فرمان بردار، ہم تو ہیں ہی تیرے غلام، اور ہمیں تیری ملکیت کا اندازہ ہے۔ جب ہمیں اللہ کی ملکیت کا اندازہ ہوگا تبھی ہم اپنی زندگی میں اللہ کو اور اس کے کلام کو ترجیح بنا سکیں گے۔ جب تک ہم سمجھتے ہیں کہ ملکیت کسی اور کی ہے، جب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں بڑی عقل ہے، ہم اپنے لیے اچھا سوچ سکتے ہیں، تب تک ہم اپنے نفس میں اور اپنی زندگی کے معمولات میں اللہ کو اور اس کے کلام کو ترجیح نہیں بنا سکتے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد، تو ہم اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ ایاک نستعین۔ آگے آنا، یہ اصل ٹرم ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین، تو اس ہڑبڑاہٹ میں اور اس ریئلائزیشن میں کہ یہ تو ایسا مالک ہے جس نے تو ہمیں رزلٹ دینا ہے، یہ تو وہ مالک ہے کہ جب فائنل ایگزام کے بعد ہم جا کے اپنا رزلٹ دیکھتے تھے اور وہ جو ہاتھ ہمارے کپ کپا رہے ہوتے تھے اور دل کانپ رہے ہوتے تھے اور معدے میں درد ہوتا تھا اور نظریں دھندلی ہو رہی ہوتی تھیں، یہ تو وہ مالک ہے جس نے وہ رزلٹ ہمارے ہاتھ میں دینا ہے، اور اس کی مرضی ہے کہ دائیں ہاتھ میں دے یا بائیں ہاتھ میں۔ اس ہڑبڑاہٹ میں جو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا، وہ اللہ ہی ہمیں الفاظ سکھا رہا ہے ایاک نستعین۔ ایاک وہ تو میں نے آپ کو پڑھا دیا، صرف اور صرف تیری ہی، صرف اور صرف تجھ سے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں نستعین، نون میں ہوں، نا ٹھیک ہے، تو میں، اور پھر آگے جو لفظ ہے نا استعین، اس کی روٹ سمجھ لیں، اس کی روٹ ہے اون، عین واو نون، یا عین الف نون، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، ہم ان کی مالی اعانت کرتے ہیں، انہوں نے بڑی اعانت کی ہماری، اعوان جو ہیں یہ مددگار کو کہتے ہیں، تو اون کا مطلب ہے مدد، اس روٹ کا مطلب ہے مدد۔ اب استعین بنانے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن میں ہی ہے عینونی، میری مدد کریں، ٹھیک ہے، یا پھر اس نے ان کی مدد کی، یہ بھی قرآن میں آن سے آیا ہے فعانی، لیکن استعانت جو ہے نا یہ وہ مدد ہے جو بلا واسطہ ہو، ڈائریکٹ۔ اس وقت اس صورت میں الفاتحہ میں ہی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جس اللہ کے تم بندے ہو نا، جس اللہ کا تم غلام ہو، جس مالک کے تم غلام ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، ایاک نعبد، تو پھر وہ اللہ تم سے کس طرح کی التجا چاہتا ہے، اور وہ اللہ تمہارے ساتھ کس طرح کا کنیکشن بنانا چاہتا ہے، اس اللہ کی کیا رضا ہے، اس اللہ کی کیا مرضی ہے کہ تم اس کے کتنے قریب ہو، یہ اس میں سمجھایا گیا ہے۔ اللہ نے یہ سمجھا، ایاک نستعین کا مطلب ہے صرف تجھ ہی سے ہم بلا واسطہ مدد چاہتے ہیں، بغیر کسی کنیکشن کے، بغیر کسی رشوت کے، بغیر کسی سفارشی کے، بغیر کسی انٹروینشن کے، بغیر کسی انٹرسیسر کے۔ انٹرسیشن ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے حضور ہمارے لیے دعا کیجئے، حضور ہمارے لیے، ہمارا یہ کام کرا دیجئے، کبھی ان کسی قبر کے سامنے کہہ رہے ہیں، کبھی کسی زندہ کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ کسی کو یہ کہنا کہ میرے لیے دعا کیجئے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کی حیثیت سم ہاؤ آپ کی اپنی مانگی ہوئی دعا سے مختلف ہے، یا ان کو دعا کا کہہ کر آپ نے اپنا زیادہ فائدہ کر لیا ہے بنسبت خود اللہ کو اپنی مدد کا کہنے کے۔ یہ کمپلیکیشن ہے۔ یہ اب ایاک نستعین کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو توحید کی دوسری قسط بھیجوں گی، جہاں پہ آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گا کہ بلا واسطہ مدد کس چیز کو کہتے ہیں، اور ہمارا خالق قرآن کے کھلدے ہی ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ ایاک نعبد، صرف تیرے ہی ہم بندے ہیں، ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے ہم بلا واسطہ، بغیر کسی کنیکشن کے، بغیر کسی لنک کے، بغیر کسی سفارش کے ہم مدد مانگ رہے ہیں۔ ہمیں وہ والی مدد چاہیے یا اللہ، بیچ میں کوئی نہ ہو، بس ہم ہو اور تم ہو، ہم منو تو، یہ تعلق ہونا چاہیے. یہ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں. کبھی سوچا ہے ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہم کس چیزوں سے کہاں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں جبکہ یہ اتنی قریب ہے یہ مدد. ایاک نستعین, اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے. اس کی میں دو آپ کو بڑی مزیدار مثالیں دوں گی. اکثر لوگ کہتے ہیں کیوں جی ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا مانگتے ہیں, ہم تو درود کے واسطے سے دعا مانگتے ہیں. ضرور مانگیں, میں اس کے خلاف نہیں ہوں. صرف اپنا یہ کانسیپٹ کلیئر کریں, جس اللہ کے آپ بندے ہیں اس اللہ سے سب کچھ مانگنا ہے, اس سے ہر امید رکھنی ہے, اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے, اسی کے امر پہ صبر کرنا ہے, اسی کی نعمت پہ شکر کرنا ہے اور اسی کا شکر کرنا ہے, اس کی نعمت اسی کی مرضی کے مطابق استعمال کرنی ہے. یہ نستعین ہے, یہ استعانت ہے. اور جو اللہ کا بندہ بن گیا, ایاک نعبد, جس نے پورا کر دیا, پھر اس کے لیے مدد جو ہے وہ بھی بلا واسطہ ہے. پھر بیچ میں سے مڈل مین اور کنیکشنز اور سفارشیں ختم, ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے مدد. یہ وہ کنیکشن ہے جو ہمارا خالق ہم سے بنانا چاہتا ہے اور جو ہمیں بنانا چاہیے اپنے خالق کے ساتھ, اگر ہم اس کے حکم کو اپنی ترجیح بنانا چاہتے ہیں. تو دو چھوٹی چھوٹی مثالیں میں آپ کو دوں گی. امیجن کریں, ہم پانی پیتے ہیں نا, نلکے میں سے آتا ہے. اس پانی کے سورس کی طرف آپ جائیں, آپ ڈھونڈیں یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے. کسی ٹینکی سے آ رہا ہے, اس میں دنیا جہان کا انہوں نے کلورین مکس کیا ہوا ہوتا ہے. ٹینکی میں ایسے کائی اگ رہی ہوتی ہے, وہ پانی آپ پی رہے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے جی, یا بوتل سے پی رہے ہیں. فیکٹری جا کے دیکھیں وہاں پہ پانی کہاں سے آ رہا ہے. وہ جی وہ وہاں سے, وہ فلاں دریا سے بھر کے لا رہے ہیں پانی, فلاں چشمے سے بھر کے لا رہے ہیں. وہاں جائیں, وہ چشمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ وہاں سے آ رہا ہے جی, یہ چشمہ جو ہے نا تو یہ دریائے سندھ سے ڈائریکٹلی یہاں سے آتا ہے. اچھا جی, دریائے سندھ کہاں سے آ رہا ہے؟ چلتے جائیں, آپ ایک ایسی چشمے پہ پہنچیں گے جو یا تو کوئی اللہ کی قدرت سے ایک گلیشیئر اور برف کا تودہ آہستہ آہستہ پگھل کے وہ پانی بنا رہا ہوگا, یا زمین کے اندر سے شفاف خوبصورت ٹھنڈا پانی نکل رہا ہوگا اور وہ دریا میں جا رہا ہوگا, جو دریا آگے چل کے اس چشمے میں یا ندی میں جائے گا, جو ندی جو ہے وہاں سے ٹرک میں بھر کے پانی آپ کی ٹینکی میں لایا جاتا ہے. اب آپ سوچیں اپنے نلکے میں سے پانی پینا یا وہاں سے پانی پینا جہاں سے وہ آ رہا ہے, کوئی فرق ہے؟ فرق ہوگا نا. یہی فرق ہے کسی کے ذریعے مدد مانگنے سے اور بلا واسطہ مدد مانگنے میں, یہ فرق ہے. وہ پانی کی افادیت آپ سوچیں اور اس کے فائدے سوچیں اور اس کے اندر جو منرلز ہیں اور وہ جو آپ کو تسکین دیتا ہے. ایک دفعہ میں نے دیر میں ایسا پانی پیا تھا, مجھے بتایا گیا تھا کہ میڈم یہ وہ پانی ہے, یہ وہ وہاں پہ پھر بوتلوں میں بھرا جاتا ہے. آپ یقین کریں, ابھی تک جو ہو سکتا ہے میرے کچھ اسٹوڈنٹس بھی یہ سن رہے ہوں, میں نے کہا تھا یہ تو لیکوڈ پیٹرول ہے, یہ تو پی کے انسان کے اندر ایک ایسی ایکٹیویٹی پیدا ہوتی ہے اور اس کی ایسی خوبصورت, اس کی طبیعت ہشاش بشاش, اور وہ اس قدر لذیذ تھا وہ پانی, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کبھی کر کے دیکھیں آپ, یہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی کہ صرف پانی پینا اور جا کے سورس سے پانی پینے میں کیا فرق ہے. ایک کہانی. دوسری کہانی مختصراً ایک آپ سمجھیں کہ مسٹسزم کے اور اسپرچویلٹی کے ایک استاد ہیں جن کا نام ہے ایلن واٹس, یوٹیوب پہ بھی پائے جاتے ہیں, آپ فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ لوگ مجھے اتنے پیسے دیتے ہیں اور مجھے ایسے شوق سے بلاتے ہیں اور میری باتیں اتنی غور سے سنتے ہیں, حالانکہ میں ان کو یہ سکھاتا ہوں کہ تم نے سانس ایسے لینا ہے اور تم نے آنکھیں بند کر کے سوچنا ہے اور تم نے اپنے اندر اپنے دل کے ساتھ اور اپنی من کی دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے. اور وہ ہنستا تھا, بڑی خوبصورت ہنسی تھی ان کی, بڑی انٹرسٹنگ, ان کی ہنسی سن کے لوگوں کو ہنسی آتی ہے. اور وہ کہنے لگے کہ آپ میں سے کس کو سانس لینا نہیں آتا اور کس کو اپنے دل کی دھڑکن کا اندازہ نہیں ہے اور کس کو پانی پینا نہیں آتا؟ آپ یہ باتیں سیکھنے کے لیے اتنے زیادہ پیسے مجھے دیتے ہیں جبکہ یہ سب کچھ آپ کو پہلے سے خود ہی آتا ہے. تو یہ گو کہ وہ سورہ الفاتحہ نہیں پڑھا رہے تھے لیکن ان کی یہ بات میرے دل میں بالکل جگہ کر گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ تو ہماری رگے جان سے زیادہ قریب ہے. نحن اقرب من حبل الورید, ہم تو تمہاری رگے جان سے زیادہ تم سے قریب ہیں. اس اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے ہم کہاں کہاں جاتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں. واللہ عالم, اس اللہ کے لیے ہمیں ذریعے چاہیے اور ہمیں وسیلے چاہیے اور ہمیں کنیکشنز چاہیے. وہ اللہ جس نے ہمیں بنایا ہے, ہماری ہر حرکت, ہماری ہر بات اس بات کا ریمائنڈر ہے کہ ہمارا ایک خالق ہے, اور وہ خالق ہمیں بھول جاتا ہے. ہمیں اس کی یاد اپنے آپ کو دلانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بلا واسطہ اور بل واسطہ کنیکشن جو ہے, یہ سمجھانے کے لیے یہ دو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے. آمین ثم آمین.